السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 73 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ. جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کی امامت کے لیے مقرر کرتا ہے، نصب کرتا ہے اپنے وجود کو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کا پہلے آغاز کرے، اس سے پہلے کہ لوگوں کو تعلیم دے. وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ. اور اسے چاہیے کہ جب لوگوں کو ادب سکھائے، تربیت کرے، اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے، نہ اپنی زبان کے ذریعے. ومعلم نفسہ ومؤدبہا احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبہم. وہ شخص جو اپنی ذات کی تہذیب کرتا ہے، تعدیب کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور اپنی ذات کا اور اپنے نفس کا معلم ہے، اپنے آپ کا معلم ہے، اس کا احترام زیادہ ہے اس معلم کی نسبت جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور لوگوں کو آداب سکھاتا ہے. یہ حکمت نورانی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر حکمتوں کی مانند جو خطبات میں، مکتوبات میں اور ان کلمات قصار میں حضرت نے بیان فرمائی، اصول ہیں انسان کی زندگی کے لیے، نجات کے لیے، سعادت انسان کے لیے، ہدایت انسان کے لیے. وہ حکمت جو متروک ہے، جس حکمت کو ہم نے اپنی عملی زندگیوں میں اختیار نہیں کیا، قرآن حکمت کا منبع ہے و خزانہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. انا مدینۃ الحکمۃ وعلی بابہا. میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قرآن حکمت کا خزانہ ہے، وہ حکمت کی معدن ہے. حکمت سے مراد مستحکم و محکم اصول زندگی ہیں، ہدایت کے وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے خدا حکیم نے مقرر کیے ہیں، جنہیں قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے اور جنہیں رسول حکیم نے بیان کیا ہے. حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے رسول، آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں حکمت کے ذریعے، موعظۂ حسنہ کے ذریعے، وجدال احسن کے ذریعے سے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مقصد آپ کی بعثت کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم کتاب و حکمت دیں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا کی ذات وہ ہے جس نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو تلاوت آیات خدا کریں، ان کے لیے تزکیہ و تطہیر کریں ان کا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. حکمت دین الہی کا دوسرا نام ہے، ہدایت الہی حکمت ہے. ارجن ہم اردو میں حکمت پرانے طریقہ علاج کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن وہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے، قرآنی زبان نہیں ہے. قرآن کی زبان میں حکمت وہ مضبوط اور مستحکم اصول ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کے اندر استحکام ہے، جن کے اندر مضبوطی ہے، جن کے اندر بطلان نہیں ہے، جن کے اندر پائیداری ہے، جن کے اندر انسان کی نجات ہے، انہیں حکمت کہتے ہیں. وہ لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے، فقط ایک مورد میں واضح طور پر استعمال ہوتا ہے، حکمت عملی. پوچھتے ہیں کہ حکمت عملی کیا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، حکمت عملی کیا ہوگی. یہاں حکمت کا درست معنی مراد لیا جاتا ہے، لیکن جب پنساری کے طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں، قرآن کے معنی سے دور ہو جاتے ہیں ہم. قرآنی معنی حکمت سے مضبوط پائیدار محکم اصول ہیں، جن کے اندر بطلان، شک اور سستی و ریب نہ ہو، انہیں حکمت کہا جاتا ہے. اور جیسا میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا ہے مومنین کی خدمت میں، کہ حکمت عملی کے بجائے حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے، بیوقوفی. حکمت عملی بھی ہے و حماقت عملی بھی ہے. پاکستان میں، اس مملکت کے اندر سیاست حکمت عملی سے نہیں ہوتی، حماقت عملی سے ہوتی ہے. یہاں ہر کام حماقت سے ہوتا ہے، نہ حکمت کے تحت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت وضع کی ہے، مقرر کی ہے انسان کی نجات کے لیے، لیکن یہاں ہر کام حماقت کے ذریعے سے ہوتا ہے. بعض اوقات اسی حماقت کا نام حکمت کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوتی حماقت ہے در حقیقت، اور حماقتیں انسان کو ہلاکتوں میں ڈالتی ہیں، حکمتیں انسان کو نجات دیتی ہیں. اس لیے رسول اللہ حکمت کے شہر ہیں، وہ علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے. ملک بھی، مملکت بھی، سیاست بھی، ریاست بھی، قوم بھی، ملت بھی، سب حکمت کے ذریعے قابل نجات ہیں. اگر حکمت نہ ہو نجات نہیں ہو سکتی، حماقت سے نجات ناممکن ہے. حماقتوں کو چھوڑ کر حکمتوں کو اپنانا. حکمتوں کا خزانہ و در نہج البلاغہ ہے. اگر قرآن سے بھی حکمت لینی ہے ہم نے اپنی زندگی کے لیے دین الہی، تو اس در سے ملنا ہے ہمیں، نہج البلاغہ کے در سے، وہ امیر المومنین کے علم کے خزانے، حکمت اس در سے انسان کو نصیب ہونی ہے، اور حکمت کا شہر امیر المومنین ہے، حکمت کا خزانہ قرآن کریم ہے. آج یوں لگتا ہے کہ دنیا بھر کی حماقتیں سمیٹ کے پاکستان منتقل کر دی گئی ہیں. جس ملک کے پاس جتنی حماقت تھی انہوں نے پیک کر کے پاکستان بھیج دی ہے. دین و سیاست، مملکت و ریاست، سب کچھ حکمت کے، حماقت کے مطابق چلا رہے ہیں. احمقانہ سیاست، احمقانہ مذہبی کام، مذہب کے نام پر احمقانہ کام، ہر شعبہ حماقت کے سپرد کر دیا گیا ہے. جس طرح تفرقہ حماقت کی پیداوار ہے، نفرت حماقت کی پیداوار ہے، فرقہ واریت حماقت کی پیداوار ہے، ہر وہ بلا و آفت جو اس وقت پاکستان کی ملت و پاکستانی قوم کے دامن کو لگ گئی ہے، وہ حماقتوں کا نتیجہ ہے. اور حماقتوں کا علاج حماقتیں نہیں ہیں، حکمتیں ہیں. تفرقے کا علاج وحدت ہے، تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہے. فتنوں کا جواب بصیرت ہے، فتنے کا جواب فتنہ نہیں ہوتا، فتنے کے مقابلے میں فتنہ نہیں ہے. سیئہ کے مقابلے میں حسنہ ہے، سیئہ کا جواب سیئہ سے نہیں دیا جا سکتا. حماقتوں نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے، حکمتیں نجات دے سکتی ہیں اس کو. مکتب حماقت زیادہ ہیں، مکتب حکمت صرف ایک ہے. جن کے پاس در حکمت بھی ہے، جن کے پاس شہر حکمت بھی ہے، جو صاحب قرآن بھی ہیں، جو صاحب نہج البلاغہ بھی ہیں، جن کے ہاتھ میں دامن نبی بھی ہے، جن کے ہاتھ میں دامن علی بھی ہے، یہ مکتب ہے جس کے پاس حکمت موجود ہے. اور اس مکتب کے پیروکاروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس حکمت کو سمجھیں، اس متروک حکمت کو، مہجور حکمت کو، فراموش شدہ حکمت کو، جس کے در بند کر دیے گئے ہیں. ان در حکمت کو کھولیں، نہج البلاغہ کو کھولیں، وہ خطبات نہج البلاغہ زینت بنے مجالس کی، ممبر کی، اور آگاہ ہو یہ نسل نہج البلاغہ کے خطبوں سے، نہج البلاغہ کے خطوط سے، نہج البلاغہ کی رہنمائی سے. یہ نہ ہو کہ ہم دشمن آئے حماقت کا میدان بنائے، اور صاحبان حکمت بھی حکمت کو ترک کر کے حماقت میں کود جائیں اور ان آفات کا شکار ہو جائیں جن کا نہیں ہونا چاہیے. حکمتیں، سب حکمتیں امیر المومنین کی نجات دہندہ ہیں. وہ خصوصیت کے ساتھ یہ بہت ہی ارفع و اعلیٰ کلام حضرت کا جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، من نصب نفسہ للناس اماما، حکمت نمبر 73 ہے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے. من نصب نفسہ للناس اماما، جو بھی اپنے آپ کو نصب کرتا ہے، مقرر کرتا ہے لوگوں کی امامت کے لیے، فَلْيَبْدَ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، وہ دوسرے کی تعلیم سے پہلے اپنی تعلیم سے آغاز کرے، اپنے آپ کو پہلے بنائے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنی تربیت و اپنی تعدیب کرے. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو لوگوں کی امامت کے لیے نصب کرے، ناس جن چیزوں کے محتاج ہیں ان میں سے ایک امامت ہے. امامت کے متعلق گزشتہ مجالس میں تفصیل سے عرض کیا ہے، خصوصاً کلام نورانی ہے حضرت سامع الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. فرمان نورانی و حدیث نورانی جو آپ نے سفر خراسان میں شہر مرو میں بیان فرمائی، مفصل حدیث تھی، سعادت نصیب ہوئی، عشرہ مجالس میں اربعین کا عشرہ، حدیث امامت امام ہاشم کی زبان مبارک سے بیان کی، اگرچہ وہ حدیث تفسیر و شرح چاہیے اس کو، جس کا وقت نہیں تھا، لیکن بیان کر دی مومنین کی خدمت میں، ممکن ہے میں آپ میں سے بعض نے سنی ہوں. اشارہ ہوا تھا کہ امامت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہدایت بشر کے لیے خدا نے بنایا ہے، اور امامت سے دوری، اس عشرے کا نام ہی یہی تھا، امت کی امامت سے دوری، اور کربلا میں احیاء امامت، کربلا میدان ہے امامت کو زندہ کرنے کا. امت دور ہوئی نظام خدا سے، امامت سے، اور آج بھی دور ہے. اہل کوفہ نے امام کو خط لکھے اور ان خطوط میں یہ جملہ لکھا، متفقہ طور پر یہ جملہ لکھا، انہ لیس علینا امام فاقبل، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اور آپ آ جائیں ہمارے پاس کوفہ، ہم آپ کو اپنا امام مان لیں گے اور بنا لیں گے. یعنی اگر آپ کوفہ آئیں، آپ ہمارے امام ہیں، اگر مدینہ میں رہیں تو امام نہیں. امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں. یہ دوری ہے امامت کے مطلب و معنی سے. شیعہ نے بھی خط لکھا اور یہی لکھا، انہ لیس علینا امام. غیر شیعہ نے بھی کوفہ سے خط لکھا اور اس میں انہوں نے بھی یہی لکھا، انہ لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اس قدر امت دور ہوئی. رسول اللہ کی رحلت کے بعد فوراً پہلا کام، پہلا مطلب دین کا جس سے امت نے دوری اختیار کی، امامت ہے پہلا نقطہ. کوئی اور مطلب فراموش نہیں کیا، نہ کوئی رسم فراموش کی، نہ کوئی عبادت فراموش کی، نہ کوئی عمل فراموش کیا، نہ کوئی عقیدہ فراموش کیا. پہلی فراموشی امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں. اور یہ عجیب ہے کہ رسول اللہ کا آخری اعلان امامت تھا، امت کی پہلی فراموشی بھی امامت تھی. غدیر میں رسول اللہ نے امامت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو باعث تکمیل دین قرار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے. امامت و ولایت کے ذریعے، اور امت نے سب سے پہلی چیز جو دین کی چھوڑی، امامت ہے. آج اچھا ہے یہ مطالعہ اگر کوئی کرے، جوانوں میں سے کوئی ہمت کرے، علماء میں سے، کہ فراموش شدہ دین اور اختیار کردہ دین، ان دونوں میں ایک موازنہ کیا جائے کہ کتنا دین بھول چکے ہیں لوگ، کتنا دین موجود ہے، یاد کیا ہوا، رکھا ہوا ہے. ایک خوبصورت مطالعہ ہے یہ، جو بھی کرے، اگرچہ دردناک و تلخ بھی ہے، چونکہ اس کے حقائق جب سامنے آئیں گے تو بہت تکلیف دہ ہیں. بہت بڑا حصہ دین کا فراموش شدہ ہے، اکثر دین بھول چکے ہیں لوگ، فراموش کر چکے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو عظیم فقی، مجتہد، مرجع تقلید، رہبر، دین شناس، عارف، حکیم، مجتہد و فیلسوف، احاطہ کامل رکھتے ہیں دینی مسائل کے اوپر. کئی دفعہ اپنے خطبات میں امام نے فرمایا کہ اسلام گم شدہ است، اسلام تمہارے ہاتھ سے کھو گیا ہے، آپ اسلام کو گم کر بیٹھے ہو. پیدا یشکنید، جاؤ اور اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو. یہ دکانداروں کو نہیں کہا، ڈرائیوروں کو نہیں کہا، حوضے میں علماء کو کہا، مساجد والوں کو کہا، اہل ممبر کو کہا، اہل قلم کو کہا، جن کے پاس قرآن و حدیث ہے انہیں کہا کہ اسلام گم شدہ است، اسلام تو کھو چکے ہو تم کب کا، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اسلام کو اسلام کے منابع میں جا کر دیکھیں، ماخذ میں، قرآن میں، سنت میں، سیرت میں، اور روایات میں، احادیث رسول اللہ میں، تاریخ میں، اور جامع دین، مکمل دین، قرآنی دین کو ایک طرف رکھیں اور موجودہ جو دین امت کے پاس ہے اس کو ایک طرف رکھیں، افسوسناک حد تک فرق ہے ان کے اندر، بہت افسوسناک حد تک، تمام طبقات کے اندر۔ وہ عوام جن کے پاس فقط رسومات ہیں، اور وہ دیندار جن کے پاس احکام ہیں، جو صرف رسومات رکھتے ہیں احکام کھو چکے ہیں، جو احکام اپنے پاس رکھتے ہیں نظام کھو چکے ہیں، دین کے نظام مکمل طور پر فراموش شدہ۔ آپ تمام اسلامی ممالک کے اندر جا کر دیکھیں، اپنے مملکت کو دیکھ لیں، نام اس کا اسلامی جمہوریہ ہے، نہ جمہوریت ہے نہ اسلام ہے اس کے اندر، اسلام کا نام ہے، جمہوریت کا بھی نام ہے۔ آیا آپ کی عدالتوں میں اسلامی نظام ہے؟ آپ کی تعلیم میں اسلامی تعلیمی نظام ہے؟ آپ کی معیشت اسلامی معیشت ہے؟ آپ کی تجارت اسلامی تجارت ہے؟ آپ کے یہاں سیاست اسلامی سیاست ہے؟ آپ کے یہاں ثقافت اسلامی ثقافت ہے؟ کون سا شعبہ ہے جس میں؟ البتہ مسجدوں میں عبادت اسلامی ہوتی ہے، عبادت اسلامی ہے، البتہ بعض رسومات اسلام کے نام پر بجا لاتے ہیں۔ احکام کا، احکام وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور ہمارے پاس موجود ہے، رسومات وہ حصہ ہے جو ہم نے خود اختیار کر لیا، یہ محفوظ ہیں۔ احکام بھی کسی حد تک، غیر نظام نہ ہو تو اکثر احکام بھی کھو جاتا ہے، انسان کے ہاتھ سے کھو جاتے ہیں۔ بڑا حصہ دین کا فراموش شدہ ہے، اکثر حصہ دین کا بھولا جا چکا ہے۔ اور پھر تاریخی مطالعہ کریں کہ یہ دین فراموشی کیسے ہوئی، کیسے دین چھوڑ دیا، نظام کیسے کیسے بھولے، تعلیمی نظام کب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، عدالتی نظام اسلامی کب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، پھسل گیا، کون سا نظام کس وقت نکلا، تاریخی مطالعہ۔ پہلا نظام اور پہلا مطلب دین کا جس کو مسلمان بھولے دور ہوئے، امامت ہے، ولایت و امامت، جس کو بھولنے میں ہفتہ بھی نہیں لگا، ایک ہفتے سے کم عرصے میں امامت سے دور ہو گئے، اور پھر ہرگز لوٹ کر نہیں آئے نظام امامت کی جانب و نظام ولایت کی جانب۔ پھر ذہنوں سے بھی نکل گیا، تذکروں سے بھی نکل گیا، مجلسوں سے بھی نکل گیا، کتابوں سے بھی نکل گیا، مدرسوں سے بھی نکل گیا، ہر جگہ سے نکلا، دور ہو گیا، اور امامت کا تصور بدل گیا، نام تو رہ گیا امامت کا لیکن تصور بدل گیا۔ آج جو امامت اکثر کے ذہنوں میں موجود ہے یہ صوفیانہ امامت ہے، قرآنی امامت نہیں ہے، آئمہ کا بتایا ہوا معنی نہیں ہے، صوفیوں نے یہ امامت بتائی۔ صوفیہ پاکستان میں شناختہ شدہ طبقہ ہے، یہ بزرگان جن کے مزار ہیں، میلے ہوتے ہیں اور سب جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں ان کے اندر، ان کے ایک اپنا خاص ان کا طریقہ کار ہے تصوف، جسے کچھ لوگ اہل شریعت ہیں، کچھ لوگ اہل تصوف ہیں، زیادہ پابند نہیں ہوتے عموماً شریعت کے احکام کے، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ایک اپنا نہج ہے، اپنی ایک خاص سلسلہ ہے ان کا، ریاضت کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، زہد اختیار کرتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں صاحب کرامت ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر معمولی لوگوں کی طرح زندگی بسر نہیں کرتے، کسی غار میں بیٹھ جائیں گے، کسی جنگل میں بیٹھ جائیں گے، کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں گے، کسی حجرے میں بیٹھ جائیں گے، لوگوں سے دور ہو کر کٹ کٹ آ کے گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، نامحرم کو نہیں دیکھتے، یہ کام کرتے ہیں جو حقیقی صوفیاں ہیں۔ ان کے ہاں امامت کا تصور یہ ہے کہ امام ایک ایسی مقدس شخصیت کو کہتے ہیں جو بالکل دنیا سے دور ہو، کوئی لین دین نہ ہو، اور جس کے نفس کے اندر، جس کے وجود کے اندر کرامت ہو، اگر دعا کرے شفا مل جائے، رکا ہوا کام بن جائے، معاملات بگڑے ہوئے سلجھ جائے، ایسی مانوی شخصیات جن کے پاس ضرورتوں کے مطابق انسان جاتے ہیں، کہ البتہ بعض انہی بزرگوں کے نام پر جنہوں نے جھوٹے جعلی بنے ہوئے ہیں، جعلی صوفی یا جعلی پیر، جن کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے لیکن لوگوں کی بے شعوری سے، ان کی کرامت یہی ہے کہ بے شعوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لوگوں اپنا کاروبار چلا لیتے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں امام اس شخصیت و ہستی کو کہا جاتا ہے جو بہت مقدس ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، صاحب کرامت ہو، مستجاب الدعوہ ہو، ہر چیز کے لیے اس سے دعا کرے اور خدا مان لے، پوری کر دے، یہ امام ہوتا ہے صوفیوں کا۔ لیکن اس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، چونکہ ان ساری چیزوں کو وہ دنیا سمجھتا ہے، خود بھی نہیں آتا، لوگ بھی اسے قریب نہیں آنے دیتے، سیاست سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، ریاست و مملکت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کسی کے مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کسی چیز سے نہ اس کے پاس اختیار ہے نہ اس کا سروکار ہے، دور رہتا ہے ان چیزوں سے، ایسی ہستی کو امام کہتے ہیں۔ البتہ جب انسان مشکل میں پڑے، حاجتیں طلب کرے، اس کے مزار پہ چلا جائے یا اس کا نام لے کے دعا کرا دے، اسے زندہ ہو تو اسے دعا کرا لے، زندہ ہو تو اسے دم پڑھوا لے، زندہ ہو تو اسے پھونک مروا لے، اگر مرحوم ہو جائے اس کی قبر پہ چلا جائے، نظر نیاز چڑھائے اور حاجت پوری ہو جائے، یہ صوفیوں کا امام ہے۔ آج اکثر کے ذہنوں کے اندر امامت کا مفہوم اسی کے مشابہ ہے، اسی طرح کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مقدس ہستیاں، مستجاب و دعوات و صاحب کرامات، جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کرامت ہے ان کے پاس، آئمہ کو بعض اس طرح سے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن میں امام نبی اور رسول کے ہمراہ خدا نے امام بھی بنایا ہے، رسالت و نبوت کے ہمراہ و ساتھ امامت بھی مقرر کی ہے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کا اختیار جن ہستیوں کو سونپ دیا ہے انہیں امام کہتے ہیں، جنہیں امت کا پیشوا بنایا ہے، جنہیں امت کا رہنما بنایا ہے، امت کی جان، امت کا نفس، امت کے اموال، امت کے املاک، امت کے امورات، امت کے روابط، امت کے تعلقات، ہر چیز کا اختیار اللہ نے جس کو عطا کر دیا ہو، خدا نے اس کو دیا ہو، یہ امام ہے۔ اور اس امامت کا ایک دائرہ ہے، بہت وسیع نظام ہے امامت۔ امامت خدا نے انبیاء کو عطا کی، انبیاء کی نیابت میں معصومین کو، ائمہ خدا کو عطا کی، اور ائمہ معصومین نے اپنے نائبین مقرر کیے، اپنے زمانے میں بھی اور غیبت کے زمانے میں بھی۔ وہ امامت ہی کا تسلسل ہے، جمعہ امام پڑھائے گا، اور کوئی کتنا ہی اچھا آدمی ہو لیکن نماز جمعہ امام پڑھائے گا، امام یا امام معصوم یا امام غیر معصوم، لہذا وہ امام جمعہ کہلائے گا، امام کہلائے گا، لفظ امام ہے اس کے لیے۔ امام کے امامت کا نظام ہے، امامت کا معنی ہے، امام کا امامت ایک حقیقت ہے، ایک درجہ امامت کا مخصوص ہے انبیاء کے لیے، وہ معصومین کے لیے، وہ مرتبہ جو معصوم کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا، اس کی کوئی آرزو بھی نہیں کر سکتا، یہ امامت مختص ہے انبیاء کے لیے۔ لیکن امامت کا ایک شعبہ، امامت کا ایک حصہ ایسا ہے جو خود معصومین نے، انبیاء نے و ائمہ نے اپنے غیر معصوم نمائندوں کو اختیار دیا ہے اس کا، کہ آپ بھی یہ کام کریں۔ امام جماعت جو نماز پڑھاتا ہے، امام کہا گیا ہے، دین اس کو امام کہتا ہے، ہر چند ہم نے اس کو ملازم مانا ہے، تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ انجمن کا ملازم ہے، مسجد کا ملازم ہے، کسی ٹرسٹ کا ملازم ہے، کسی خاندان کا ملازم ہے، بلاخر ملازمت ہی ہے، جو پیسے لے کے نمازیں پڑھائے ملازمت ہی کر رہا ہے، لیکن دین اس کو ملازم نہیں سمجھتا، دین اس کو امام ہی کہتا ہے، امام جماعت ہے، لوگوں کو کہتا ہے تم جماعت بنو اور بناؤ، اور اسے کہتا ہے اس جماعت کی تم نے امامت کرنی ہے، اللہ کے معصوم نہیں ہے، اور جماعت امام کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی، امام ہونا چاہیے، اس کی شرائط ہیں، امام جماعت میں عصمت نہیں شرط ہے، عصمت امامت کے اس اعلیٰ درجے کے لیے شرط ہے، امامت ابھی یہاں پر ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس کے مطابق امامت عصمت کے برابر سمجھی جاتی ہے، مترادف ہے، یعنی عصمت اور امامت کا ایک ہی معنی کیا جاتا ہے، امام معصوم، معصوم یعنی امام، عصمت معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، جن کو آپ کہتے ہیں چہاردہ معصومین، چہاردہ معصومین میں سے 13 امام ہیں اور ایک ہستی معصوم ہے، امام نہیں، باقی 13 امام ہیں، رسول اللہ امام ہیں، چہاردہ معصومین میں سے رسول اللہ ہیں جو امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں، امام معصوم بھی ہیں، اور اولاد رسول اللہ سے ائمہ اثنا عشر 12 ہستیاں جو خلفائے رسول اللہ ہیں، یہ بھی امام ہیں، وہ معصوم ہیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا مقام عصمت پر فائز ہیں، لیکن امام نہیں، صاحب عصمت ہیں، صاحب عصمت کبریٰ ہیں، لیکن منصب امامت نہیں، امامت و عصمت مترادف نہیں ہے، آج دن جو گزرا ہے 25 ولادت باسعادت حضرت مسیح علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت کا دن، وہ عیسیٰ مسیح مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، صرف عیسائیوں کے نہیں ہیں، حضرت مسیح پر ایمان لانا اسلام کا حصہ ہے، جزء اسلام، تمام انبیاء پر، اگرچہ ہم زمانہ ختم نبوت میں ہیں، لیکن ایمان و اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تمام سابقہ انبیاء کی نبوت کو مانیں، نبوت عامہ اس کو کہتے ہیں، تمام انبیاء کی نبوت کو ماننا، و از جملہ حضرت مسیح علیہ السلام، اور آج دن جس طرح حضرت مسیح کا ہے، حضرت مریم کا بھی دن ہے، چونکہ یہ معجزہ حضرت مریم کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، حضرت مریم معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں، لیکن نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، اور نہ ہی امام ہیں، عصمت اس مرتبے کو کہتے ہیں جس میں صاحب عصمت محفوظ ہے خطا سے، غلطی سے، گناہ سے، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو عصمت کہتے ہیں، مقام طہارت و تحفظ ہے، امامت ایک منصب ہے، پیشوائی کا، رہنمائی کا، معنی امامت کا الگ ہے، امامت کا مطلب ہے پیشوا، پیشوائی، عصمت کا مطلب ہے گناہوں سے، ناپاکیوں سے، رجس و نجس سے محفوظ ہونا، عصمت کا معنی امامت نہیں ہے، امامت کا معنی عصمت نہیں ہے، امامت کے لیے اس مقام معصومین کی امامت کے لیے عصمت ہے، لیکن امامت پیشوائی کو کہتے ہیں، یہ پیشوائی رسولوں کے اندر ہے، امامت اور عصمت بھی ہے، یہ پیشوائی ائمہ معصومین میں ہے، عصمت بھی ہے و امامت بھی ہے، اور امامت ان کے نائبین میں بھی ہے، لیکن عصمت نہیں ہے، ان کو امامت حاصل ہے، ولایت حاصل ہے، لیکن سرپرستی و پیشوائی ان کو حاصل ہے، جن کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ امامت نبی کی ہو تو بھی خدا نے عطا کرنی ہے، امامت معصوم کی ہو تو بھی خدا کی جانب سے ہے، اور امامت غیر معصوم کی ہو تو بھی حکم خدا سے ہے۔ انسانوں کا کام نہیں امام چننا، امام انتخاب کرنا، کسی بھی مرحلے میں نہ نبی کو بے حیثیت امام، نہ معصوم کو بے حیثیت امام، اور نہ کسی غیر معصوم کو بے حیثیت امام نہیں چن سکتے۔ امامت حکم خدا ہے، منصب خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنے نائبین چنے، خدا کے دیے ہوئے اختیار سے چنے، لوگوں کے الیکشن سے نہیں چنے۔ مثلا جناب مالک اشتر کو امیر المومنین نے اپنا نمائندہ چنا، والی چنا، الیکشن نہیں کروائی۔ عثمان ابن حنیف کو چنا، الیکشن نہیں کروائی، اور کتنے اور والی امیر المومنین نے مقرر کیے، عبداللہ ابن عباس کو چنا، بہت سارے اور والیان چنے مختلف علاقوں کے لیے، لیکن کسی کو بھی الیکشن نہیں کروائے۔ عوام سے نہیں کہا کہ میرے نمائندے کے لیے تم بتاؤ کس کو نمائندہ بناؤں، الیکشن کرو، جس کو تم ووٹ دو گے میں اپنا نمائندہ بناؤں گا، بلکہ امیر المومنین کی امامت اللہ کی طرف سے ہے۔ اب امیر المومنین کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ کسی علاقے میں اگر اپنا نمائندہ بنانا چاہیں بنائیں، حکم خدا سے، باذن اللہ، وہ نمائندہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوگا، چونکہ اذن الہی سے وہ نمائندہ بنا ہے، حکم خدا سے بنا ہے، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین کا بنایا ہوا نمائندہ ٹھکرا دے کوئی، وہ اس نے امیر المومنین کو ٹھکرا دیا ہے، جس طرح حدیث میں بھی ہے، زمانہ غیبت کبریٰ میں امام کی حدیث ہے کہ ہم نے ان علماء فقہا کو تمہارے لیے نمائندہ بنایا، اپنا نائب بنایا ہے، یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، جو ان کو ٹھکرائے گا اس نے ہمیں ٹھکرایا ہے، اور جس نے ہمیں ٹھکرایا اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا ہے۔ الراد علیہم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ، جس نے ہمیں ٹھکرایا ہے اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا ہے۔ امامت ایک وسیع نظام ہے مکتب تشیع کے اندر، اسلام کے اندر باقیوں نے چھوڑ دیا چونکہ انہیں امامت کا متبادل راستہ دے دیا گیا، انہیں متبادل دے دیا گیا، اور صوفیوں نے آ کر امامت کا معنی کیا، دوسروں نے مان لیا کہ یہ امامت ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسی امامت جس کے اختیار میں مملکت بھی نہیں ہے، رعیت بھی نہیں ہے، جس کے اختیار میں ریاست بھی نہیں ہے، سیاست بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، معیشت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، عدالت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی امامت صوفیوں کے ہاں ہے۔ قرآن میں امامت کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ امام کے پاس ہے، سب چیز کا اختیار امام کو دے دیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیں اس مطلب کو، چونکہ بعض اوقات وہ چیزیں متروک دین جب زندہ کیا جائے تو ظاہر اجنبیت تو محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں عرصے سے، بہت ساری چیزیں متروک ہیں۔ میں چند مجالس میں ان عزیزوں جوانوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، بزرگ تو جانتے ہیں سارے الحمدللہ، یہ بسا اوقات جوان بعض چیزوں سے دور ہوتے ہیں، ان سے یہ عرض کیا، پوچھا ہے کہ قرآن میں کتنی آیات ہیں، تو سب ہر جگہ متفقہ طور پر کہتے ہیں 6,666۔ میں نے ان عزیزوں سے کہا ہے کہ جا کے گنو، قرآن تو آپ کے گھروں کے اندر ہیں، پڑھتے نہیں ہو، ایک دفعہ گن ہی لو، اور گننے کا بھی آسان طریقہ ہے کہ قرآن کی صورتیں ہیں، ہر صورت کے آخر میں عدد آیات کا لکھا ہوتا ہے، ان آیات کو جمع کرو تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ 6,666 نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا یہ مطلب 6,666؟ ممبر سے بیان ہوا ہے تقریروں میں، ایسے لوگوں نے یہ عدد بتایا ہے، عدد بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی کبھی قرآن نہ پڑھا ہے نہ گنا ہے، انہوں نے بھی کہیں سے سنا ہے، جبکہ کسی قرآن میں آیات 6,666 نہیں ہے۔ کتنی ہیں یہ خود جا کے گنیں آج رات یا کل دن میں ٹائم نکال کے، آسان ہے, 5 منٹ لگیں گے آپ کو آیات قرآن گننے میں, 6666 کسی بھی حساب سے, اول سے آخر کی طرف گنیں, آخر سے پیچھے کی طرف گنیں, نیچے سے اوپر کی طرف گنیں, اوپر سے نیچے کی طرف گنیں, ساری آیات گنیں, 6666 نہیں ہے, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے 6666. کم از کم شیعہ اسی چیز کے معتقد ہیں, 6666 نہیں ہیں یہ آیات, غلط ہے یہ عدد. اگر آپ خود قرآن کی طرف رجوع کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیات کی گنتی بھی ممبر سے غلط بتاتے ہیں. تو جب قرآن کے آیات کے تعداد غلط بتاتے ہیں, قرآن کی آیات کے معانی کیسے صحیح بتائیں گے, ان کا پیغام کیسے صحیح بتائیں گے, ان کا معنی کیسے صحیح بتائیں گے. جو قوم اتنی دور ہو قرآن سے, آیات کا عدد بھی معلوم نہ ہو, اجنبیت سی لگتی ہے. حالانکہ آپ خود رجوع کریں, بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر ہیں, واضح و روشن ہیں, لیکن جب لوگ سنتے ہیں تو اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. وہی متروک دین, فراموش شدہ دین, امامت نظام ہے اللہ کا, اور وہ بھی جامع نظام ہے. رسول ہو تو بھی امامت ہے, رسول اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی امامت ہی نظام ہے, معصوم ہو تو بھی امامت ہی ہوگی, اگر معصوم پردہ غیبت میں چلے جائیں پھر بھی نظام امامت ہی ہے. امامت نہیں ترک کر سکتے کسی بھی صورت میں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب رسول اللہ موجود ہے امامت نہیں ہوگی, یا اب معصوم موجود ہے امامت نہیں ہوگی, یا اب معصوم پردہ غیبت میں ہے تو امامت نہیں ہوگی. متبادل نظام کہیں بھی نہیں ہے. رسول اللہ کی موجودگی میں امامت, رسول اللہ کے بعد بھی امامت, ہر چند امت نے کیا نہیں, ایسے متبادل کی طرف چلے گئے. خوب زمانہ غیبت میں بھی تھی امامت, لیکن ہم متبادل کی طرف چلے گئے, آج کل متبادل پہ گزارا کر رہے ہیں. وہ پھر تھوڑے سے نزدیک تھے, آج کے لوگ بہت دور ہو گئے. وہ امامت سے دور ہو کر خلافت تک پہنچے, موجودہ امامت سے دور ہو کر جمہوریت تک پہنچے. ہے امامت سے دوری ہے. آپ سمجھیں گے ولایت کا نظام خدا نے وسیع بنایا ہے, چونکہ ولایت کے ذریعے سے سارا نظام الہی ولایت کے ذریعے سے چلنا ہے. آپ کے گھروں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا نمونہ قائم کر دیا ہے. آپ میں گھروں کے اندر بچوں کے لیے والدین کا خاص مقام اللہ نے رکھا ہے, ماں باپ کا. اس مقام میں والدہ کا احترام ہے, لیکن والدہ کو ولایت نہیں ہے بچوں کے اوپر, والد کو ولایت بھی دے دی گئی ہے. یہی کہتے ہیں نا آپ, لکھا ہوا ہے. اب یہ بھی اجنبی لگیں گے کہ والد ولی ہوتا ہے بچوں کا. ظاہر ولایت و امامت متروک نظام ہے, گھروں میں ہوتے ہوئے متروک ہے, توجہ نہیں ہے. والد بجائے بچوں کا ولی بننے کے بچوں کے اوپر ڈکٹیٹر بنا ہوتا ہے, یا بیوی کا غلام ہوتا ہے, یا بچوں کے اوپر فرعون بنا ہوتا ہے. دو عہدے عموماً مردوں کو بہت پسند ہیں, بیویوں کی غلامی, بچوں پر فرعونیت. نہ عزیزان, نہ بیوی کے غلام بنے, نہ بچوں کے فرعون بنے. آپ ولی بنائے گئے ہیں, ولی ہیں آپ. ولی یعنی اختیار. زوجہ کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا ہے, اولاد کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا ہے. آپ ولی ہیں ان کے. یا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے انسان, جنازے کے وقت ڈھونڈتے ہیں, کہتے ہیں میت کا ولی کہاں ہے. ولی ہے میت, نہ وارث نہ ولی. وارث تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جس کو میت کے پیسے وراثت میں ملنے ہیں وہ اس کا وارث ہے. وہ میت کی زوجہ بھی اس کی وارث ہے, میت کی ماں بھی اس کی وارث ہے, میت کی بہن بھی اس کی وارث ہے, لیکن ان کو میت کی ولایت نہیں. ولی ایک آدمی ہوتا ہے میت کا, والد یا بیٹا. باپ مر گیا ہے تو بیٹا ولی ہے, بیٹا مر گیا ہے تو باپ اس جنازے کا ولی ہے. ولی بنایا گیا ہے میت کا ولی. بچوں کا ولی، یتیم کا ولی، اموال کا ولی، بیت المال کا ولی، سب جگہ پر ولی بنایا گیا ہے. لیکن جن کے ذہنوں میں صوفیانہ ولایت ہے یا جن کے ذہنوں میں ولایت عصمت کا معنی ہے تو وہ تو اپنے باپ کو ولی نہیں مانتے اپنا، وہ کہتے تو معصوم نہیں ہے. بھلے معصوم جب ولی ہو وہ ولایت کا ایک درجہ ہے، لیکن جب باپ ولی ہو تو باپ میں عصمت تلاش نہ کرو. ہر اولاد کا باپ اس کا ولی ہے، ولی کی اجازت سے سارے کام کرے گا. کوئی بھی نہ انکار کرے کہ میں تجھے ولی نہیں مانتا چونکہ تو معصوم نہیں. معصوم کے اندر عصمت لازمی ہے، غیر معصوم میں تو عصمت نہیں ہے، لیکن ولایت ہے اس کی. چونکہ ولایت ایک نظام ہے اللہ کا، تمہارے گھر چلانے ہیں ولایت کے ذریعے، تمہاری مملکت بھی ولایت کے ذریعے، تمہارے امور سارے، سیاست و دیانت سب ولایت کے ذریعے. ہم نے مملکت تو دے دی، مثلا جیسے امامت سے دور ہوئے، مملکت دے دی، امت دے دی خلافت کو، خلافت سے امت چلے گی، لیکن گھروں میں ولی ہی رہے، آبا اپنے گھروں کے اندر ولی ہی رہے، وہاں خلافت کا نظام قائم نہیں ہوا، گھروں میں ولایت رہی، مملکت میں خلافت آ گئی. آج مملکت میں جمہوریت ہے لیکن گھروں میں ولایت ہے، نہ کہ گھروں میں بھی جمہوریت ہے کہ ہر سال گھر میں الیکشن ہو. مثلا ہر سال گھر کے ممبران الیکشن کریں کہ یہ مرد اس سال ہمارا باپ ہے، اگلے سال کوئی اور مرد ووٹ ڈالو، کسی اور کو بناتے. نہ بھائی، نہیں بنا سکتے آپ. سارے بچے مل کر بھی ووٹ ڈال کے کہیں کہ اس سال سے یہ ہمارا باپ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ووٹ باطل ہے، غلط ہے یہ ووٹ. کیوں؟ کہ اس کو ولی تمہارے الیکشن سے نہیں بنایا گیا، اللہ نے اس کو عہدہ ولایت دیا. باپ کو اللہ نے تمہارا ولی بنایا. اگر سارے نسلیں بھی نکل کر الیکشن لڑ کے اور ووٹ ڈال کے اس کی ولایت کو کل عدم کریں، متبادل لانا چاہیں، نہیں لا سکتے. وہ ولی ہے، خدا نے بنایا اس کو ولی، اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ معصوم نہیں. ممکن ہے پڑھا ہوا بھی نہ ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو. بچوں کے لیے جتنی ولایت کی ضرورت ہے اتنی گٹس اس میں ہوتے ہیں. ایک صورت میں خدا ولایت البتہ لے لیتا ہے اس سے، کیا؟ جب بے وقوف ہو جائے. اگر باپ بے وقوف ہے پھر ولایت ختم ہو جاتی ہے اس کی، چونکہ بے وقوفوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا، بچوں کی ولایت بھی نہیں دیتا. بچوں کو تو ایک چھوٹی سی ولایت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، ان کے شادی بیاہ کے لیے، ان کے کھانا پینے کے لیے. وہ اتنی سی ولایت، ہر آدمی کے اندر اتنا سنس شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ولی بن سکتا ہے، مملکت کا نہیں بن سکتا. ممکن ہے مسجد کا نہ بن سکے، لیکن اپنے بچوں کا بن لیتا ہے. البتہ اگر بے وقوف ہے، احمق ہے، پھر خدا بھی لے لیتا ہے، کہتے کہ یہ ولی نہیں ہے. وہ حاکم شرع کو کہتا ہے کہ اس کے بچے تیرے ذمہ ہیں، اس کے بچے خود اس کے ذمہ نہیں ہیں. اختیار لے لیتا ہے خدا اس سے، بے وقوف سے. ورنہ ہے یہ ولایت آپ کے گھروں کے اندر، خدا نے نظام ولایت پہنچایا ہوا ہے. آپ توجہ فرمائیں، فقی کے ولایت کا انکار کرنے والے، کیا اپنے باپ کی ولایت کا بھی انکار کرو گے؟ ولی فقی کو تو نہیں مانتے ولی، یہ کہتے ہو یہ کدھر سے آ گیا؟ اب اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ غیبت کبرا کے زمانے میں جب امام معصوم ولی معصوم نہیں ہے تو یہ ولی ہوگا امت کا. امت کے وہ امور جن کی نگہداشت و دیکھ بھال ضروری ہے وہ اس کے ذمے ہیں، کیونکہ اگر اس کے ذمے نہ ہوگی کسی کے ذمہ تو ہوگی. اگر فقی کو نہ دیں کس کو دیں گے؟ کوئی تو آئے گا نا سنبھالے گا. آپ کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں ہم الیکشن لڑیں گے، ہمارے ووٹ سے بنے گا. یعنی خدا سے اختیار لے کے آپ چنیں گے اس کو. آپ باپ کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتے، حکم خدا کا انکار کر رہے ہیں. گناہکار ہے وہ بیٹا جو باپ کی ولایت کا منکر ہو جائے، باپ کو کہ میں تجھے ولی نہیں مانتا. غلط کام کر رہا ہے وہ, دین کی نقطۂ نگاہ سے گناہگار ہے یہ انسان. اس وسعت کے ساتھ امامت کا نظام ہے. اس حدیث شریف میں حکمت میں, حکمت نمبر 73 میں امام فرما رہے من نصب نفسہ للناس اماما. البتہ یہاں پر امام وسیع ہے, لغوی معنی مراد ہے, اصطلاحی معنی مراد نہیں, عام ہے وہ بھی شامل ہے اور اس سے عمومی, یعنی جو بھی لوگوں کا کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو پیشوا بنانا چاہتا ہے. جس طرح قرآن مجید کی دعا بھی ہے, قرآن مجید میں متقین کی دعا, مومنین کی ایک دعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ خداوند تعالیٰ سے یہ دعا مانگے, رب اجعلنی للمتقین اماما, اے خدایا مجھے متقیوں کا امام بنا, یعنی متقیوں کا پیشرو بنا, متقیوں کا پیشوا بنا, متقیوں سے میں آگے بڑھوں, متقیوں سے, متقیوں میں تقوی کے ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں کہ میں اہل تقوی کا رہنما بنوں, اہل تقوی کا پیشوا بنوں. مجھے بنا, دعا ہے, آپ دعا کرو خدا سے, رب اجعلنی للمتقین اماما, متقیوں کا امام بنا مجھے, نہ فاسقوں کا, فاجروں کا. اسی معنی میں یہاں اس حدیث شریف میں امیر المومنین کے کلام میں امامت ہے, من نصب نفسہ للناس اماما. خب یہاں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے منسوب کرنا چاہیے. ایک اور مجلس میں عرض کیا تھا کل مومنین کی خدمت میں اس سے پہلے والی حدیث کی تفسیر کے مقام پر کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا, حدیث نمبر 70 میں ہے نہج البلاغہ کے قول میں, کہ جاہل یا مفرط ہوتا ہے یا مفرط ہوتا ہے, یا افراد کا شکار ہے یا تفرید کا شکار ہے, یعنی اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. اور اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ اعتدال ہر شعبے کے اندر قرآن فرما رہے ہیں, تمہارے گھریلو نظام میں اعتدال ہو, تعلیم و تعلم میں اعتدال ہو, تقسیم میں, وسائل میں, ہر چیز میں اعتدال ہو. ایک مثال دی تھی اعتدال کی جہاں نہیں ہے, کہ اس وقت تعلیم کے میدان میں تعادل نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے, افراط ہے و تفرید ہے. کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں حد سے زیادہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہتا, ایک بھی نہیں پڑھنا چاہتا, ہے ہی نہیں. آپ اپنے شہر کے تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیں, نیچرل سائنسز میں ایڈمیشن کی جگہ نہیں ہے, سوشل سائنسز کی کرسیاں بالکل خالی پڑی ہیں. آپ پورے کراچی میں, سب سے پاکستان کا بڑا شہر جس کے تعلیمی ادارے بھی اتنے ہی عظیم ہیں اور بڑی تعداد, لاکھوں اسٹوڈینٹس و لاکھوں افراد پڑھ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے, ان میں سے کتنے فلسفہ پڑھ رہے ہیں, تفرید کی حد تک فلسفے سے دور ہیں. لیکن میڈیکل میں جا کر دیکھیں, پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی جگہ نہیں, جہاں لاکھوں روپے فیس منتھلی دے کے پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ میں جگہ نہیں ہے, آئی ٹی میں جگہ نہیں ہے, اکنامکس میں جگہ نہیں ہے, اتنے زیادہ جس کو دیکھو بی کام کر رہا ہے, کیونکہ بی کام کر کے بے کام ہی رہنا ہے, اسے بیکار, کیوں یہ پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں اس میں روٹیاں زیادہ ہیں, اس میں ملازمت ہے. سوشیالوجی کون پڑھے گا, فلسفہ کون پڑھے گا, معاشرتی اصلاح کے علوم کون پڑھے گا, ایڈمنسٹریشن کون پڑھے گا, مدیریت کون پڑھے گا, کوئی بھی نہیں پڑھے گا. اس کے لیے آپ نان میٹرک جعلی ڈگریوں والے گریجویٹ اسمبلیوں میں جائیں گے جو مملکت چلائیں گے. مملکت چلانے کے لیے ایم بی بی ایس نہیں چاہیے, مملکت چلانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل سائنس کا سائنٹسٹ چاہیے, سائنٹسٹ چاہیے, لیکن معاشرے کا سائنٹسٹ چاہیے جو سوشل سائنس پڑھا ہوا ہو. اگر آپ ساری مملکت کے ڈاکٹروں کو, سب کو وزیر اعظم ہو, سب کو ہے, ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کو حکومت دے دی گئی, ڈاکٹروں نے سارے بجٹ کینسل کر کے اور سارا شعبہ لوگوں کا راشن بند کر دیا، کھیتی باڑی ٹھپ کر دی، انڈسٹری ساری بند کر دی، سب کچھ، اور جتنی فیکٹریاں تھیں ان کو کہا کہ ان کے اندر دوائیں بناؤ سب کے اندر، اور جتنے سکول کالج تھے سب میڈیکل کالج میں بدل دیے انہوں نے، اور منڈی میں کہا کہ اندر سبزیاں نہیں بکیں گی، یہاں پر ٹیکے بکیں گے۔ ظاہر ہے ڈاکٹروں کو دے دیں مملکت، وہ سارے ملک کو ہی یہی بنا دیں گے۔ ملک چلانے کے لیے، صحت کے لیے ڈاکٹر چاہیے، بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئر چاہیے، ملک چلانے کے لیے سائنٹسٹ چاہیے جو سیاست جانتا ہو، جو سوشیالوجی جانتا ہو، جو متعلقہ علوم جانتا ہو۔ تفرید کی حد تک آپ کے ملک میں آپ کے سیاست دانوں میں کتنے ہیں جو کوئی بلے مارتا ہوا آ گیا ہے سیاست میں آگے ملک بچانے؟ وہ اگر بلوں سے ملک بچتا ہوا ہوتا تو یہ تو اور بھی بلے مارنا جانتے ہیں۔ کوئی کہاں سے اٹھ کے آ گیا، کوئی کہاں سے اٹھ کے، کوئی مسجد چھوڑ کے آ گیا ملک بچانے، کوئی مدرسہ چھوڑ کے آ گیا ملک بچانے۔ آخر بندہ خدا زارا با سے ملک تھوڑا ہی بچتا ہے یہ۔ اور یہی ہوتا ہے کہ تم جو اپنا کسی دھندا کرو، جا کر کے نماز پڑھو اپنی، جب تم مسجد چھوڑ کے آ گئے ہو سیاست کرنے، اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا شہید کون ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا دین کیا ہے، مملکت کیا ہے، کیسے چلتی؟ نہ ماننے پہ آ جائیں، مومن کو بھی کہتے ہیں ہلاک ہو گیا، جان بحق ہو گیا ہے، اور ماننے پہ آ جائیں کہتے ہیں کتا بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ آپ کی مملکت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ کہاں سے اٹھ کے آئے آپ خود دیکھ لیں، کہاں سے اٹھ کے آئے؟ کوئی شہوت کی دنیا سے اٹھ کے آ گیا میدان میں، کوئی کہاں سے؟ ایک کتاب ہے، معیوب ہے، میں اب نہیں وہ چاہتا جان بوجھ کر اس مقدس ممبر سے ایسے الفاظ، لیکن ہے، پڑھی ہوگی آپ نے یہ کتابیں، عبرت کے طور پر پڑھیں، چسکے کے لیے نہ پڑھیں۔ وہ ہے نا کہ فلاں جگہ سے پارلیمنٹ تک، پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے؟ جی بعضوں نے نہیں پڑھی، اب میں مجبور کر رہے ہیں آپ کو، میں چاہتا نہیں۔ آپ کے ملک کی سیاست کا حال دیکھیں کہ بازار حسن سے پارلیمنٹ تک طوائفیں، یا وہ لوگ جو بازار حسن کے گاہک ہیں وہ آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، شرابی، زانی، یہ پارلیمنٹ میں آ کر حکومت کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، مملکت چلانے کے لیے الگ سائنسز کی ضرورت ہے، انڈسٹری چلانے کے لیے الگ سائنسز کی ضرورت ہے۔ جن سائنسز سے آپ انڈسٹری چلا سکتے ان سے مملکت نہیں چلا سکتے، مملکت کے لیے الگ امور چاہیے آپ کو۔ لیکن ہمارے یہاں تعادل نہیں ہے، اگر کسی بھی مومن کے یہاں پانچ بچے ہیں وہ پانچوں کو بھی کام کرا رہا ہے۔ سب کو میڈیکل پڑھا رہے ہیں، سب کو، مملکت کون چلائے گا؟ آپ فیکٹریاں چلاؤ گے، آپ کلینک چلاؤ گے، آپ بینک چلاؤ گے۔ ابھی یہ بعض کمیونٹیز ہیں وہ صرف اکنامکس پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ بینک میں جا کے ملازمت بھرتی ہونا ہے۔ تعادل ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں داخلے کی جگہ ہی ختم ہوگی، گنجائش ہی ختم ہوگی۔ افراط ہے وہ تفریط، اور افراط و تفریط سے مملکت ڈگمگا جاتی ہے، غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہو رہا ہے ہمارا۔ اس تعادل کے لیے شرط ہے، جس طرح امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو قوم کی امامت کے لیے نصب کریں۔ من نصب نفسہ امام للناس، کچھ لوگ اپنے آپ کو نصب کریں امام بننے کے لیے، مقرر کریں، کینڈیڈیٹ بنے، ہم نے امام بننا ہے۔ جس طرح فوج میں وہ بہت سارے لوگ ہیں فوج میں جاتے ہی نہیں ہیں، کچھ جو آتے ہیں، اکثریت جاتے ہیں سپاہی بنتے ہیں فوج میں، پتہ ہے نا دو رینک ہے، آفیسر رینک ہے اور سپاہی رینک ہے۔ سپاہی رینک عام سپاہی بھرتی ہوتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے صوبے دار بن کے ریٹائرڈ ہو کے مولانا بن جاتا ہے۔ جو اس صوبیداری سے فارغ ہوتا ہے فوراً مسجد کی کمان جا کے سنبھال لیتا ہے، جماعت کرانا شروع کر دیتا ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ صوبیدار پٹواری بھی ہے، صوبیدار عالم بھی ہے، صوبیدار مفتی بھی ہے، صوبیدار سیاستدان بھی ہے، صوبیدار وڈیرا بھی ہے، صوبیدار سب کچھ ہے. ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر. یہ سپاہی رینک ہے. ایک ہے آفیسر رینک. آفیسر رینک شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ لیفٹیننٹ سے. لیفٹیننٹ بنتا ہے، پھر اس کے بعد کیا لیفٹیننٹ بنتا ہے وہ مجھے زیادہ نہیں پتا، میجر بنتا ہے، کرنل بنتا ہے، بریگیڈیئر بنتا ہے، اور جنرل بنتا ہے، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور جنرل اور فلاں، آخر کار جیل چلا جاتا ہے. آ کے آئین معطل کر دیتا ہے اور پھر جیل چلا جاتا ہے. آفیسر ہے وہ، ان کے کمانڈر ہیں. کمانڈروں کی اکیڈمی الگ ہے، سپاہیوں کی چھونی، دونوں کو ٹریننگ ملتی ہے. ملک کا دفاعی نظام ہے کہ اس کے اندر کئی لاکھ، مثلا 10 لاکھ سپاہی ہو اور 10 لاکھ سپاہی کے لیے 10,000 کمانڈر ہو. اگر یہ 10,000 کمانڈر نہ ہوئے، وہ 10 لاکھ فوج جنگ نہیں لڑ سکتی، وہ نہیں فوج بچا سکتی. ابھی آپ کراچی کے اندر تو روز دیکھتے ہیں فورسز آتی ہیں، رینجرز آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا آفیسر کمانڈر ہوتا ہے. عام نفری ممکن ہے ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں ہو، کمانڈر ان کے ایک دو ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ. پہلے سے یہ کام کیا گیا ہے، کمانڈ کے لیے الگ تعلیم بنائی گئی ہے محکمہ، اور سپاہیوں کے لیے الگ محکمہ بنایا گیا ہے کمانڈ کے لیے الگ. ہو اگر نہ ہو کچھ لوگ ایسے جنہوں نے کمانڈ کرنی ہے، فوج نہیں چل سکتی. اسی طرح مملکت چلانے کے لیے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے آپ کا ہیں، پاکستان میں بنے ہوئے ایسے ادارے جن کا کام پاکستان کی معیشت کے لیے افراد تیار کرنے ہیں. انہوں نے کلرک نہیں بنانے، کلرک نہیں بنا رہے، وہ کلریکل سٹاف نہیں بناتے. کلریکل سٹاف کے لیے گورنمنٹ سکول، گورنمنٹ کالج، یہ یونیورسٹیاں ہیں. یہ کیا تیار کر رہے ہیں؟ مثلا ایسی یونیورسٹیاں جن کے اندر مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے. وہ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ ملک کے وزیر، سیکرٹری، جنہوں نے جا کر ملک کے اندر مدیریت کرنی ہے، انہوں نے چلانی ہے. کیونکہ اگر ایک ملک اپنے لیے مدیر نہ بنائے، اپنے لیے ایسا طبقہ مینیج کرنے والا طبقہ نہ بنائے، مینجمنٹ سائنسز نہ پڑھائے ان کو، مملکت نہیں چل سکتی. ساری مملکت کلرکوں سے نہیں چلتی، ان کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہو جو ان کی کمانڈ کر رہا ہو. یہ جن کو آپ کہتے ہیں یہ بیوروکریٹس ہیں یا فلاں ہیں، سیکرٹری ہیں فلاں، اب یہ مدیر چاہیے مملکت چلانے کے لیے، ان کے بغیر نہیں چلتی مملکت، نہیں چل سکتی. تعادل کے ساتھ آفیسر کے لیے الگ صلاحیت ہوتی ہے، سپاہی کے لیے الگ ہوتی ہے. سپاہی کا جسم فٹ ہونا چاہیے اور آفیسر کا ذہن بھی ساتھ فٹ ہونا چاہیے. جسم بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور ذہن بھی اس کا انٹیلیجنٹ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو کمانڈ کرنی ہے، اس کو امامت کرنی ہے فوج کی. شروع سے ہی ایسے ہوتا ہے، کچھ والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی بناتے ہی اس لیے کہ اس کو آفیسر بننا ہے، یا فوج کا یا سول کا، اس کو آفیسر بننا ہے. کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ مملکت کی امامت کے لیے. لیکن دین نہیں ہے بیچ میں شامل. دین بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ تم تعادل کے ساتھ یہ کام کرو. تعادل ہے دین کے اندر، توجہ فرمائیں. قرآن مجید کی آیت ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافة. سب مومنوں کو حق نہیں بنتا کہ کسی ایک طرف اٹھ کے چلے جائیں سارے. ما کانا، یہ حق نہیں ہے، غلط کام ہے. مومنوں نے اگر یہ کام کیا، غلط کام کر رہے ہیں. سارے مومن اٹھ کر اگر ایک کام میں لگ گئے، اور یہ آیت بھی جہاد کے بارے میں ہے، جہاد کا وقت ہے. خوب سب نے بھرتی شروع کی، کہا اس وقت جہاد اولا ہے، جہاد کے لیے سب کو جانا ہے، باقی سب شعبے کینسل کالعدم، سب جہاد کے لیے تیاریاں کرو. آیت نازل ہوئی، وما کان المؤمنون لینفروا کافة، مومنوں کے لیے اجازت نہیں ہے، جواز نہیں ہے کہ سب کے سب جہاد کے لیے جنگ میں نکل پڑے، حق نہیں بنتا سب کو، وہ پھر کیا کریں؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، بلکہ اس وقت جو ملک جنگ کے اندر ہے اور اشد ضرورت ہے جنگجوؤں کی، اسی وقت سب جنگ کے لیے مت جاؤ، ایک گروہ اپنا الگ نکالو، وہ جا کر تفقہ کریں دین کے اندر، دین پڑھیں، دین سمجھیں، اگرچہ وقت جہاد کا ہے، جنگ کا ہے، لیکن حق نہیں بنتا سب جنگ کے لیے نکل جاؤ، تفقہ در دین کرو، جا کر دین کو سمجھو، پھر واپس آ کر کیا کرو؟ اپنی قوم کو انذار کرو، اپنی قوم کو آگاہ کرو، خبردار کرو، بیدار کرو. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، این جنگ کے دنوں میں کچھ لوگ تفقہ در دین کے لیے نکلیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو آگاہ کریں، ایجوکیٹ کریں کہ شاید تمہاری قوم بھی ہدایت پا جائے اور سلجھ جائے. قرآن کا یہ صریح حکم ہے، یعنی تعادل کے ساتھ جنگ بھی لڑنی ہے، ساری قوم کو جنگ کے اندر مت دھکیلو. کاروبار کرنا ہے، سب کو کاروبار میں مت دھکیلو. آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے، سب کو ڈاکٹر مت بناؤ. آپ نے انجینئر بنانا ہے، سب کو انجینئر مت بناؤ. روٹی کہاں ہے؟ روٹی کے پیچھے نہ دوڑو، ضرورت کو دیکھو اس وقت کس چیز کی ہے، ضرورت دیکھو اس وقت کس چیز کی ہے، اس کو زیادہ ترجیح دو. تم ایک شعبہ جو خصوصاً دین بڑی اہمیت دیتا ہے اور باقی شعبوں میں اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں اس سطح کے لیے، اس کیٹیگری افیسر رینک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ایلیٹ طبقہ، جنہوں نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے، پیشوائی کرنی ہے ہر میدان اور شار شعبے کے اندر. یعنی ان کا کام یہ کہ اپنے آپ کو امامت کے لیے نصب کریں. من نصب نفسہ للناس اماما، اپنے آپ کو امامت کے لیے پیش کریں، جی ہمیں افیسر بناؤ، اسلام کا افیسر بناؤ. رہبر معظم انقلاب نے کچھ عرصہ قبل وہاں تہران میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی، یونیورسٹی کے تھے، حوزے کے نہیں تھے، دینی طلبہ نہیں تھے، اور ان کو اسی لفظ سے یاد کیا، فرمایا کہ آپ افیسران میدان ثقافت ہو، آپ افیسر ہو، یعنی آپ امام ہو، آپ کو لیڈ کرنا ہے ثقافتی میدان. جنگ کلچرل جنگ جو اس وقت جاری ہے، اس جنگ کے افیسر تم ہو، تم نے اس میدان کو سنبھالنا ہے. نظریاتی جنگ کے لیے آفیسرز کی ضرورت ہے، خطیبوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خطیب کبھی جنگ نہیں لڑ سکتا. خطیب کیا کر سکتا ہے؟ حوصلے ابھار سکتا ہے، جذبات ابھار سکتا ہے، احساسات ابھار سکتا ہے، یا ابھرے ہوئے جذبے دبا سکتا ہے، یا دبے ہوئے جذبے ابھار سکتا ہے. جنگ نہیں لڑا سکتا خطیب. جنگ کون لڑاتا ہے؟ کمانڈر، امام. نظریے کی جنگ ہو، نظریاتی جنگ کا امام چاہیے، کمانڈر چاہیے، امام چاہیے. اور کب بنے گا؟ جب کوئی اپنے آپ کو نصب کرے، منسوب کرے میں امامت کے لیے ہوں. آج کتنا افسوسناک ہے کہ مومنین شادی کرتے ہیں کچھ عرصہ، یا تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی صاحب اولاد کر دے، نعمت اولاد، یا بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے تھوڑی سی. ایک مومن کی وہ شادی ہوئی تو چلا گیا دعا کرانے کے لیے مولانا کے پاس کہ مولانا دعا کریں ہمارا بچہ ہو جائے. انہوں نے کہا کب ہوا ہے، شادی کب ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا پچھلے مہینے ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی پچھلے مہینے شادی ہوئی ہے، کم سے کم تو ایک سال تو انتظار کر، تو اگلے مہینے اولاد کی دعا کرانے آ گیا ہے، کوئی مرغی کا چوزا تو نہیں ہے، ایک مہینے میں نکلے. پروسیس ہے انسان کی خلقت کا، خدا دے گا تجھے، اگلے مہینے دعا کرانے آ گیا. بعضوں کو دیر سے اولاد ملتی ہے، چند سال بعد اولاد ملی، اولاد کے لیے بہت جتن، علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کراتے ہیں، نظر نیاز بھی کرتے ہیں. عموماً مشہد جا رہے ہیں کیوں جی؟ اولاد کے لیے. کربلا جا رہے ہیں اولاد کے لیے، مکہ جا رہے ہیں اولاد کے لیے. وہ اولاد ہو جاتی ہے، اتنی نظر و نیاز کی اولاد ہوتی ہے جب ہو جاتی ہے کربلا کے واسطے سے۔ اب کیا کرنا ہے اس کو، ابھی ہم نے فلاں شہر کے اسکول میں جانا، داخل کرانا ہے، اس اسکول میں پڑھا کے پھر کیا کرنا ہے، اب اسے یورپ بھیجنا ہے، وہ پھر یورپ بن جا کے کیا کرنا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے آنسو بہانے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو بھیج دیتے ہیں ان علاقوں کے اندر، ان خطوں کے اندر، جہاں ساری عمر پھر افسوس کرتے رہتے ہیں، ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ تعادل کے ساتھ کرو یہ کام، اعتدال و توازن کے ساتھ کیا کرو یہ کام۔ اگر خدا نے ذہین اولاد دی ہے تو ذہین ترین فرزند کو بھیجو قوم و ملت کی امامت کا سبق پڑھے، نصب کرے۔ ذرا علامہ اقبال کہتے ہیں نا، سبق پھر پڑھ۔ امامت کا سبق الگ ہے، ملازمت کا سبق الگ ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں ملازمت کا سبق، امامت کا سبق پڑھیں آپ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ابھی ہم دنیا کی ملازمت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے ملازم ہم ہیں، بڑے بڑے رینکوں پر ہیں۔ ایک افیسر تھے، وہ انہوں نے اسی طرح کی ایک مجلس سنی، پھر اس کے بعد ایک نشست میں آ کر بیٹھے تو انہوں نے تعارف کروایا، جی کہ یہ ماشاءاللہ یہ 22ویں گریڈ کے افیسر ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے تعارف، میں کہوں کہ میں ان سارے ملازمین سے بڑا ملازم ہوں، یہ بھی سارے ملازم ہیں لیکن میں بڑا ملازم ہوں، میں بڑا سرونٹ ہوں، کوئی رینک نہیں ہے، ملازمت ہے، 22ویں گریڈ میں پہنچو ہے تو ملازم ہیں آپ۔ امامت کے لیے بھی اگر خود نہیں بنے آپ متقاضی، اپنی اولاد میں سے ذہین ترین اولاد کو نکالو۔ عموماً پوچھتے ہیں، جب سے حوضہ بنا لاہور میں، سب والدین جو بچے داخل کرانے آتے ہیں، اور اکثر وہ جو نہیں کراتے داخل، وہ زیادہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو پڑھ کے تو پھر ان کو ملازمت کہاں ملے گی۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم انہیں ملازم نہیں بنا رہے ہیں، ان کو ملازمت کا سبق ہی نہیں پڑھاتے، ان کو امامت کا کورس پڑھا رہے ہیں۔ ملازمت نہیں کرنی انہوں نے، امامت کا سبق ہے ان کے لیے۔ ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو منسوب کریں امامت کے لیے۔ نصب سواد کے ساتھ، نصب کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، قائم کرنا، جس طرح علم نصب کرنا، ستون نصب کرنا، سیدھا کھڑا کرنے کو نصب کرنا کہتے ہیں، سیدھا کھڑا ہونا۔ بیٹھے بیٹھے نہ کوئی کہے کہ میں نے نصب کر دیا، مثلا ایک بانس لٹا کے کہیں میں نے نصب کر دیا، علم نصب کا کیا ہوا ہے، اسے لٹایا ہوا ہے زمین پر آپ نے۔ کھمبا نصب کرنے کے لیے اس کو کھڑا کرنا پڑتا ہے سیدھا، اگر لٹا دے زمین پر اس کو نصب کرنا نہیں کہتے۔ نصب کے اندر قیام شامل ہے، قیام کہ قائم رہو، کھڑے ہو جاؤ اور سامنے آ جاؤ تاکہ دیکھیں، قائم چیز کو سارے دیکھتے ہیں، جو منسوب ہو جاتا ہے اس کو سارے دیکھتے ہیں، جو نصب ہو جاتا ہے کہتے ہیں نصب کر دیا ہم نے، علم نصب کر دیا، بس نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کہیں ابھی اندر استری کر رہے ہیں، پھر تو نصب نہیں کیا، ابھی آپ نے ارادہ کیا، نصب کرو تاکہ سارے دیکھیں۔ من نصب نفسہ للناس اماما، جس نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے، پیش کیا ہے لوگوں کی امامت کے لیے۔ بھلے ملازمین کی بات یہاں نہیں کر رہے ہیں امیر المومنین، کہ جنہوں نے ملازمت کے لیے، اب دیکھیے آپ دین بھی پڑھتے ہیں لیکن دین کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ دین پڑھتے ہیں کہیں ملازمت مل جائے، کوئی مجلس مل جائے، کہیں پیش نمازی مل جائے، کہیں قرآن مل جائے، کہیں ختم مل جائے، کہیں کوئی اور ہی فاتحہ نظر نیاز مل جائے، کچھ نہ کچھ تو ملے کسی جگہ، یہ سب ملازمتیں ہیں، یہ دین پڑھنے کا مقصد نہیں ہے۔ دین ملازمت کے لیے پڑھنے سے اسلام کی ضرورت، دین کی مملکت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جب تک دین کو امامت کے لیے نہیں پڑھے کہ آپ کو معاشرے میں آ کر لیڈ کرنا ہے ان کو، آج آپ کی زمان ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو آپ کی مملکت کے مدیر ہیں، جو آپ کی مملکت کے متولی ہیں، ہر شعبے کے اندر ان کے پیچھے پیچھے ہم جا رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. زبانوں پہ علی امام ہے نام ہمارا، لیکن عملاً کس امام کے پیچھے ہیں؟ آج چھٹی کیوں کی؟ علی علیہ السلام نے کہا تھا آج چھٹی کرو، آج چھٹی کی ہے نا، آپ نہیں کی، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو آج کیا کیا ہے. چھٹی کی ظاہر ہے، ہمیں جس دن کہیں چھٹی کرو ہم چھٹی کر دیتے ہیں، جس دن کہتے ہیں اتوار کو چھٹی کرو اتوار کو کر دیتے ہیں. جس کے کہنے پہ ہم شروع کر دیتے ہیں عمل، وہی ہمارا امام ہے. جس کے کہنے پہ اتوار کو چھٹی کرتے ہو وہ آپ کا امام ہے. اب اتوار کو چھٹی کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں اور اتوار کو ہی مجلس رکھتے ہیں، اب مقدس دن پاکستان میں اتوار ہو گیا. آہستہ آہستہ دعائے کمیل بھی اتوار کو شروع ہو رہی ہے، چھٹی کا دن. ایک شہر میں، ملک کے اندر، وہ اتوار کو عاشورہ کہتے ہیں، یعنی محرم میں جو پہلا اتوار آ جائے عاشورہ کا جلوس اس میں نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ عاشورہ کا جلوس ہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ ماتمی جلوس ہے، عزاداری کا ہے، لیکن اس کو اتوار کا جلوس کہو، عاشورہ کا نہ کہو، چونکہ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے، اتوار کو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں چھٹی نہیں ہوتی اس دن، کہتے ہیں آج عاشورہ کا جلوس ہے. جب بھی اتوار 5 محرم کو آ جائے وہ کہتے ہیں عاشورہ کا جلوس ہے، اتوار کا جلوس ہے. ہمارے لیے جو فیصلے کرتے ہیں، جن کے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں، جن کے فیصلوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، جن کے کہنے پہ چل رہے ہیں. من نصب نفسہ، پہلا یہ کام کرو کہ کچھ لوگ ہوں اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم نے امام الناس بننا ہے. جب امام الناس پڑھے پھر سبق امامت کا پڑھنا ہے، سبق ملازمت کا نہیں پڑھنا. ملازمت کے سبق کبھی امامت تک نہیں پہنچا سکتا آپ کو. یہ کرے کیا جس نے اپنے آپ کو امامت کے لیے منسوب کیا ہے، نصب کیا ہے، پیش کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، قیام کیا ہے اس نے، یہ کیا کرے؟ فلیبدا بتعلیم نفسہ، پہلے اپنی تعلیم سے شروع کرے، تعلیم امامت شروع کرے، تزکیہ و تطہیر، اپنی تہذیب شروع کرے. ایک بڑی الجھن آج یہ ہے کہ پاکستان کی ملت کے امامت کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو امامت کے لیے پیش کیا ہے جو امیر المومنین کے فارمولے سے نہیں گزرے ہوئے، جنہوں نے اپنی تعلیم و تربیت نہیں کی اور قوم کی کرنے پہلے آ گئے. قوم کی پہلے تربیت، قوم کی، قوم بچانی ہے، قوم تربیت کرنی ہے، قوم کو ہم نے کسی جگہ پہنچانے کو، پہلے خود پہلے کرو، اپنی ذات کی تربیت کرو. فلیبدا بتعلیم نفسہ، اپنی ذات کی تعلیم سے آغاز کر، اور جو چیز اپنی ذات میں تو ایجاد کر سکا امیدوار ہو جا کہ قوم میں بھی تو کر سکتا ہے. لیکن اگر تو اپنی ذات میں ہی ایک کام نہیں لا سکا تبدیلی، قوم میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایک بڑی مصیبت قوموں کے لیے یہ ہے کہ ایسے امام بن جائے قوموں کے جو خود مہذب نہیں، جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے، تہذیب نہیں کی، تربیت نہیں پائی. امام خمینی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی آفت، یہ ہے سب سے بڑی بلا کسی معاشرے کے لیے، کسی قوم کے لیے. ایسے لوگ ہیں جو قوم کی امامت کرنا شروع کر دیں لیکن خود مہذب نہ ہو. قرآن مجید نے بھی ان کی مذمت کی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو. تم اپنے سے شروع کرو، اپنی ذات سے شروع کرو. اگر اپنی ذات بدل لی پھر امیدوار رہو، آپ قوم کو بھی کہیں پہنچا سکتے ہو. مجلس چونکہ تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی اور انتظامی مسائل کی وجہ سے، باقی حدیث کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کیے کروں گا. اگر کچھ لوگ نہ آئیں قوم کی امامت سنبھالنے کے لیے، پھر غیر مہذب آ جاتے ہیں، اور جب غیر مہذب آتے ہیں تو امامت کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور پھر قومیں صفاقوں اور فاسقوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں. ہر شعبہ فاسقوں میں فساق کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، صفاق لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور صفاق جب قوموں پر مسلط ہو جاتے ہیں رحم نہیں کھاتے. یہ حال آج ہمارا ہو گیا ہے. کربلا امامت کے احیاء کا میدان ہے. سید الشہداء احیاء امامت کے لیے گئے. کوفیوں کے جواب میں کوفیوں نے جب امام کو خط لکھا انہ لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام نے جواب میں لکھا تمہیں پتہ امام کیا ہوتا ہے، فلا امری مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن علی الحق والحابس ذات نفسہ علی ذات اللہ. یہ امام ہوتا ہے. کربلا احیاء امامت ہے، مکتب امامت. اور تعجب ہے کہ صدیوں سے عزاداری ہے اور صدیوں سے خود شیعہ ہی نظام امامت سے محروم ہے. بہت تعجب ہے، جتنا تعجب اس پہ کیا جائے کم ہے. عزاداری کے بطن سے جو چیز نتیجہ عزا ہو وہ نظام امامت ہو. اگر عزاداری سے، بہت خوبصورت شعر پڑھا جناب نجفی صاحب نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، کہ آپ عزادار ہو، عزاداری کو سمجھو، سمجھو اس کو، سمجھنے کی چیز ہے کربلا، سمجھنے کی چیز ہے، سمجھو اس کو. اور اگر سمجھ میں آ جائے اس کا نتیجہ امامت ہے. چونکہ کربلا میں احیاء ایک امام آئے اپنا کنبہ و سرمایہ لے کر کربلا کے اندر اور آ کر سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا تاکہ نظام خدا زندہ ہو جائے، اللہ کا نظام، امامت کا نظام زندہ ہو جائے. جب حضرت سید ساجدین شام کی قید سے واپس تشریف لائے مدینہ کے اندر، ایک شخص نے طعنا دیا گستاخی کی امام کے سامنے آ کر اور کہنے لگا کہ کیا ملا آپ کو کربلا جا کر، کیا حاصل ہوا، کیا ملا آپ کو. بہت دل دکھایا اس نے امام کا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کے شہید ہو گئے، کچھ اسیر ہو گئے، اور آج آل رسول میں کوئی بھی موجود نہیں سوائے آپ کے، تو نتیجہ یہ نکلا. امام نے دیکھا آسمان کی طرف، ظہر کی نماز میں تھوڑا سا وقت تھا باقی. امام نے کہا ابھی جواب دیتا ہوں تجھے. وہ یہ سمجھا کہ شاید امام سوچ رہے ہیں کہ کیا جواب دوں اس کو. تھوڑے وقفے کے بعد مسجد میں اذان ہوئی مدینے میں، اور مؤذن جب پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام نے فرمایا تو نے پوچھا تھا نا ہمارے قیام سے کیا فائدہ ملا، یہ فائدہ ملا، اگر ہم نہ جاتے کربلا میں یہ گواہی رسالت کی نہ ہوتی، یہ ہم نے زندہ کیا ہے، یہ ہم نے احیاء کیا ہے، توحید کو ہم نے زندہ کیا ہے، دین کو ہم نے زندہ کیا ہے، قرآن کو ہم نے زندہ کیا ہے، ہر چیز. لیکن وہ چیز جو ہونی چاہیے تھی زندہ، وہ عزیزان آج بھی ہم اس سے محروم ہیں. جو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر کہا تھا فل امری مل امام، اپنی جان کی قسم، امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے. ایک امام تھے جو کوفیوں کی طرف گئے، امام تھے کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک امام تھے جو اسیر ہو کر شام و کوفہ میں گئے. امام سید ساجدین جب تک زندہ رہے، کربلا کے بعد بہت دکھ پہنچتا تھا امام کو جب ذکر آ جاتا شام کا، بہت دکھ پہنچتا امام کو، امام کے جگر کو شام کھا گئی تھی، بہت دکھایا شام نے امام. بہت کچھ ہوا، ایک کام شام میں یہ ہوا کہ امام کی وہ لاڈلی بیٹی سید الشہداء کی، سید ساجدین اس بچی کو واپس ساتھ نہیں لا سکے. ایک بڑا دکھ سید سجاد کے دل میں ہمیشہ یہ تھا, وہ حسین کی پیاری بیٹی جو میں لے گیا تھا واپس نہیں لا سکے, اس کے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا. امام بی بی زندان میں روتی, بابا بابا کر کے روتی. جناب زینب اولیا سید ساجدین سے فرماتی ہیں, بیٹا سجاد اگر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان لائنوں سے کہو اس بچی کو بابا کا سر دکھا دیں, شاید دیکھ کر بچی کو سکون آ جائے. امام نے تقاضا کیا, سر آ گیا. بی بی نے سر آغوش میں لیا اور لے کر کبھی امام کے خون والے بالوں پہ ہاتھ مارتی, کبھی امام کے زخمی لبوں پہ ہاتھ لگاتی, کبھی امام کے محاسن میں خون آلود محاسن میں ہاتھ لگاتی اور فریاد کرتی اور روتی. اور ایک دفعہ بچی کی فریاد بلند ہوئی, بابا. پھر اس کے بعد بچی آرام ہو گئی. بیبیاں یہ سمجھی بچی سو گئی ہے, سر لے لیا گیا آغوش سے. جب بچی کو لٹایا, لٹانے کی کوشش کی گئی, دیکھا بچی دنیا سے چلی گئی ہے. سید ساجدین کی آواز آئی, انا للہ انا الیہ راجعون. لیکن یہ بچی اور یہ غم سید سجاد کو بھولا نہیں. امام جب واپس آئے شام کی قید نبھا کر, جب کربلا پہنچے قبر بابا سے لپٹ کر روئے سید ساجدین, اور لپٹ کر رو کر فرمایا, بابا میں ایک چیز امانت آپ کی لے گیا تھا لیکن واپس نہیں لا سکا, وہ شام کے ویرانے میں مر گئی ہے, وہ شام کے زندان میں مر گئی ہے. بابا میں آپ کی امانت لے کر گیا تھا لیکن لوٹا نہیں سکا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ بِحَقِّ اسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ. يَا اللَّهُ 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 يَا اللَّهُ. خُدَاوَنْدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب, جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب, جو ملتمس سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب میں, وہ بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس, شرکاء مجلس, منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وہ بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ